Bismillahir Rahmanir Rahim, Masjid Darus Salam, Toronto, Canada, Tuesday after Asr Salah, 24th of July 2012. Omar radiallahu ta'ala anhu used to cry during the recitation of Surah Hakka. Shima radiallahu ta'ala anha was a sister of Prophet sallallahu alayhi wasallam. Tamim Dari radiallahu ta'ala anhu was invited by the jinns. Abbas ibn Mirdas radiallahu ta'ala anhu was invited by the statue. The power of istighfar. The bayan is presented by Hazrat Maulana Yunus Palanpuri Shahab Damat Barakatuhu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو, سلسلہ وار وہی مضمون, پانچ شعبے. ایمانیات والی لائن ہماری ٹھیک ہو, عبادات والی لائن ٹھیک ہو, اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو, معاشرت والی لائن ٹھیک ہو, معاملات والی لائن ٹھیک ہو. ایک آدمی میں اگر یہ پانچ شعبے ٹھیک ہو گئے تو اس آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد کا آنا ضروری. ایک قوم میں آ گئے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی, ایک ملک والوں میں آ گئے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی. لیکن یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ کب بیان اسے نہیں آتی کہ آدمی خالی بیان کر رہا نا, یہ چیزیں مجاہدے سے آتی ہیں, تربیت سے آتی ہیں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مکمل تربیت فرمائی ہر لائن سے, پاکیزہ معاشرہ قائم کیا. باہر کا آدمی آ کر خالی معاشرہ دیکھتا تھا, مسلمان ہو جاتا تھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت اہم فرماتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو سدھار لیا اور ان پانچ شعبوں پر ہم آ گئے تو ہمیں کسی کو دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کا نظام ایسا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی قوموں کو ہدایت دے گا, یا بالواسطہ یا بلا واسطہ. کبھی ایسا ہوگا کہ ہم جا کر دعوت دیں گے, سامنے والا مان رہا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ ہم دعوت نہیں دے رہے, جنات کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے گا ہم کو, کہ ہواؤں کے ذریعے سے ہدایت ملی. دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن تک آدمی پہنچ نہیں سکتا, یہاں تک کوئی بات نہیں. ہمارا کام تو دروازہ کھٹکھٹانا ہے, دروازہ کھولنا ہی اللہ کا, یوں کا ہدایت کا دینا ہی اللہ کا کام, آواز لگانا ہمارا کام, آواز کا پہنچانا اللہ کا کام. کئی صحابہ ایسے ملتے ہیں کہ جن کو کسی مسلم کسی صحابی نے دعوت نہیں دی, جناتوں نے دعوت دی اور مسلمان ہوئے. تمیمداری, کہ ان کو دعوت دینے والا کون تھا؟ ان کو جنت تھا. خریب ابن فاتح کہ ان کو دعوت دینے والا کون تھا؟ ان کو جنت. سواد ابن عقاری کہ ان کو دعوت دینے والا کون تھا؟ ان کو جنت. اور وہ بھی ہندوستان کے جنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا انی کنت نازل بالہند یا رسول اللہ, میں تو ہندوستان میں تھا اور مجھے جنتوں نے دعوت دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ مبارک. وہ اللہ اسباب بناتا ہے, یاد رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ خود نظام چلائے گا, مگر ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں. فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین. پیارے نبی جی آپ کام کرتے رہیے اور مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہیے کہ اپنی زندگی کو جو سدھارے مذکر فین ذکراتن فول مؤمنی, تو اسباب بنیں گے. حرم شریف میں ہم داخل ہو رہے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد نبوی میں, تو والد حرم کھچا کچ بھرا ہوا, تو میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ماشاء اللہ حرمین کی طرف رجوع بہت ہو رہا ہے لوگوں کو. تو والد صاحب نے کہا یہ دعوت اور تبلیغ کی برکت ہے, دعوت کے کام کی برکت ہے. تو میری زبان سے نکل گیا کہ ابا آپ کہہ رہے ہیں دعوت کی برکت ہے, یہ تو پورا حرم جو بھرا ہوا ہے اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو چلا بھی نہیں جانتے, ان تین چلا بھی نہیں جانتے, چھ نمبر بھی نہیں جانتے, ان کو پتا ہی نہیں تبلیغ کیا ہے. اکثر مجمع یہ ہے مردو عورتوں کا, تو آپ کیسے کہتے دعوت کی برکت ہے؟ اس پر ابا نے فرمایا کہ جب دعوت کا کام صفات کے ساتھ چلے گا تو اللہ دنیا میں ہدایت پھیلائے گا اور اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں, بلا واسطہ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے گا. کہ حضرت عمر کو ہدایت کیسے ملی؟ حضرت عمر خود کہتے تھے کہ میں دن بھر جو ہے قرآن کی مخالفت کرتا تھا. حضرت عمر جب سورہ الحاقہ پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے, سورہ طہ پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے. تو صحابہ کبھی بھی پوچھتے تھے کہ کیوں رو رہے, تو اپنا قصہ سناتے تھے حضرت عمر کہ میں ایک مرتبہ رات کو مجھے بس میں کروٹ بدل رہا تھا شرک کی حالت میں, تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں محمد کا قرآن سننا چاہیے. تو گھر والوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے؟ کہا محمد کا قرآن سننا. گھر والوں نے کہا کہ تم پورا دن تو قرآن کی مخالفت کرتے ہو, یہ پورا دن تو تمہارا مخالفت میں گزرتا ہے, اور تو یہ کہنا بھائی آج جی میں آیا ہے قرآن سنو. چنانچہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں گھر سے نکلا اور حرم پہنچا, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور تہجد کی نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے اور زور زور سے پڑھ رہے تھے الحاقۃ الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حضرت عمر دور بیٹھ گئے سننے لگے. ایک رکوع حضور نے پورا کیا تو حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلا کہ باللہ محمد ہذا شاعر, کہ شاعر ہے, کیسا پڑھ رہا ہے, شاعر ہے. بس جہاں انہوں نے کہا واللہ محمد شاعر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر. یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, یعنی انہوں نے وہاں کہا کہ محمد شاعر اور یہاں حضور اگلی آیت پڑھ رہے وما ہوا بقول شاعر, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. تو عمر کہنے لگے ارے بڑا جادوگر ہے, میری بات یہاں سے سن لی. بڑا جادو کرے, اگلی آیت حضور نے پڑھی ولا بقول کاہن قلیل اما تذکرون, یہ جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے. بس حضور نور کہتے تھے کہ یہ پہلا دانہ تھا جو میرے دل میں ڈالا, اس لیے میں روتا ہوں کہ سورہ الحاق کا پڑھ جب سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو مجھے میرا قصہ یاد آتا ہے. صحابہ کو اپنے قصے یاد آتے تھے, جیسے عبید بن کعب جو ہے سورہ المکن جب پڑھتے تھے تو روتے تھے. کہا کیوں؟ کہ یہ سورت جو ہے جب نازل ہوئی تو مجھے سنانے کا حکم ہوا عرش سے کہ عبید بن کعب کو سناؤ. حضرت عائشہ جو ہے جب عشق کی آیتیں پڑھتی تھی تو وہ ہچکیاں مار کر روتی تھی, یہ سنتی تھی حرم میں حصہ مرکر ہوتی تھی, باندیاں سنبھال دیتی تھی. یوں کہتے کہ میرے بارے میں آیت نازل ہوئی. عبداللہ ابن سلام جب سورہ صف پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو بہت روتے تھے, تو صحابہ کہتے تھے کیوں رو؟ یوں کہ یہ سورت میرے بارے میں نازل ہوئی, ہمارے بارے میں نازل ہوئی. ہم بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے کہ یہ ہماری جو مسجد جماعت ہے نا, اس کی سب سے بڑی دلیل یہ قصہ ہے جو عرض کر رہا عبداللہ ابن سلام والا, کہ عبداللہ ابن سلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے کونے میں اور ساتھیوں کے ساتھ, بھی حضور سے جا کر پوچھنا چاہیے اللہ کو کون سا کام پسند ہے جو ہم کریں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچے بھی نہیں کہ سورہ صف نازل ہوگی, اس میں یہ آیت ہیں, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. دروازے پر آئے تو حضور نے فرمایا اچھا کیا مشورہ کر رہے تھے تم لوگ؟ یوں کبھی آپ سے پوچھنے, یوں کہا تم مشورہ وہاں کر رہے تھے اور جو یہ تمہارے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوں گی دین کے جد و جہد. تو یہی معاملہ تھا حضرت عمر کا, کہ حضرت عمر جو ہے یہ بہت روتے تھے, کہتے تھے کہ مجھے جو ہے یہ اسلام جو ملا میں تو مخالفت کرتا تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قومیں مخالفت کریں گی لیکن اگر ہم ڈھنگ سے چلیں گے اور اللہ کو خوش کرتے ہوئے چلیں گے تو ان مخالفتوں کو کوئی پرواہ نہیں, اللہ جل جلالہ والو خود ہدایت پھیلائے گا. اسباب بنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے, یعنی اسباب. میں کہتا ہوں کہ اللہ میں ابھی میری کتاب بکھرے موتی جلد 10 یہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے میں حرم شریف میں تھا, وہاں میں بیٹھا ہوا کعبے کے سامنے پوری کر رہا تھا کتاب, حرف آخر جسے کہتے ہیں. میری ترتیب یہ ہے کہ حرم شریف میں کتاب شروع کرتا ہوں, حرم شریف حرمین شریف میں کتاب ختم کرتا ہوں, اور جب کتاب پوری ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں اور اللہ سے مقبولیت مانگتا ہوں کہ اللہ یہاں تک تو میں نے کیا, اب جو ہے اسے تو ساری دنیا میں عام اور تام کر, اسے قبول کر مقبول کر. تو مجھے یعنی اس ایک ایک مضمون لکھ رہا تھا تو اس پر مجھے اتنا مجھے رونا آیا, میں نے کہا اللہ کا کیسا نظام چل رہا ہے, اتنا بہت رونا آیا. میں اس پر بتا رہا ہوں کہ کرنے والے اللہ ہیں, اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا. مضمون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور حنین کا مضمون, کہ جب حنین کا قصہ ہوا تو حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مال دیا مہاجرین کو, انصار کو نہیں دیا. وجہ یہ تھی کہ انصار تم تو اپنے گھر کے ہو, یہ مہاجروں نے مکان بھی چھوڑا, انہوں نے وطن بھی چھوڑا, بھئی ان لوگوں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زیادہ خیال رکھا مہاجرین کا, مال آیا ان لوگوں مہاجرین کو. تو انصار کے کچھ نوجوان تھے, ان کے زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ قربانی ہم نے دی بھاؤ ان کو مل رہا ہے, بھی عورتیں ہماری بیوائیں, بچے ہمارے یتیم ہوئے, تلواریں ہماری چلی, خون ہمارے بہے, بڑے چھوٹے ہمارے شہید ہوئے, اور صاحب جو ہے ان کو. یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. میں اس پر سنا رہا ہوں کہ آپ اور ہم دین کا کام کریں, لوگ ہمارے بھاؤ دے نہ دے اس کے کوئی فکر نہ کرے, کوئی تجھے پہچانے نہ پہچانے فکر کی بات نہ کر, دنیا تجھے کچھ بھی سمجھے وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ اپنی بزم میں سنو نکال دے, بس یہ معاملہ اس کا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور حضور نے جمع کر کے کہا بھئی میں کیا سن رہا ہوں تمہاری زبان سے, نوجوانوں کیا سن رہا ہوں میں کہ تم نے یہ بات کہی؟ تو جو انصار کے نوجوان تھے انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جو کچھ باتیں ہیں پوائنٹ جس پر مجھے رونا آیا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ اللہ کے نظام حضور جواب دے رہے ہیں. یوں کہا دیکھو تم اگر یہ کہو کہ نبی جی تم مکہ میں تھے کسی نے تمہیں ٹھکانا نہیں دیا, مدینہ میں آ کر ہم نے تم کو ٹھکانا دیا, تم نے سچ کہا. تم اگر یہ کہو مکہ میں تم پر فاقے تھے, مدینہ منورہ میں آ کر ہم نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا, تم نے سچ کہا. تم یہ کہو کہ مکہ میں تمہاری بہت ہی یعنی پٹائیاں ہو رہی تھی، ہر قسم کی تکلیفیں تھی، مدینہ میں آ کر تم کو راحت پہنچائی، تم نے سچ کہا، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم کو جنت کا راستہ بتایا ہے. پھر ایک جملہ کہا کہ دیکھنا آج کے دن کا سورج غروب ہوگا، یہ مہاجرین اپنے گھروں پہ لوٹیں گے، کوئی مال کو لے کے لوٹے گا، کوئی بکریاں لے کے لوٹے گا، کوئی غلام لے کے لوٹے گا، کوئی باندی لے کے لوٹے گا، اور تم اپنے گھروں پہ لوٹو گے انصار، اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے. بتاؤ وہ چاہیے کہ یہ چاہیے؟ یوز نے فرمایا، پھر فرمایا کہ الناس انصار اللہ سلک الناس وادیا لسلکت وادی الانصار، اگر لوگ ایک وادی پر چلیں گے میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا، میرا جینا بھی تم میں، میری قبر بھی تم میں، میرا مرنا بھی تم میں. پھر یہ کہا آج میں تھا تم کو میں نے سمجھا دیا، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی کام تم کرو گے بھاؤ دوسروں کو ملے گا، برداشت کر لینا یہاں تک کہ انتقال ہو جائے تمہارا، حشر کے میدان میں خالی مجھے کان میں یاد دلا دینا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم جو مانگو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا، دنیا میں مت مانگ. اب یہ بات ہوگی چونکہ حنین میں مال بہت آیا تھا، مال غنیمت یہ بہت آیا تھا، اس میں قبیلے بنو سعد والے بھی تھے، طائف والے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو گزرا ہے وہ لوگ بھی تھے. جب یہ مال بہت آیا تو یہ لوگ اچھا یہ لوگ غلام باندیاں بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی جو رشتہ دار تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دودھ پلایا، جس نے حضور کی خدمت کی بچپن میں، یہ سارے کے سارے غلام باندیاں بنے، بڑی تعداد میں تھے. تو یہ بوڑھے آئے، جس بات پر مجھے رونا آیا کہ دیکھو یہ مکہ کتنا بھرا ہوا ہے، پہلے ٹورنٹو کیسا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، محنت ہوئی محنت ہوئی محنت ہوئی، دیکھو کتنی آبادی ہوگی. تو دن ہمیشہ آگے چلتا ہے، لیکن آدمی محنت ڈھنگ کی کرے، چالاکی والی نہیں، کہ چالاکی والی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، کہ تم جو ہے ڈھنگ سے محنت کرو گے تو اللہ کہیں گے تم جہاں پر بھی رہو گے ہم جو ہے تمہیں قبول کریں گے. چنانچہ روایت تمہیں یہ ہے کہ جب کچھ لوگ باندیاں غلام بن کے آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت جتنے غلام اور باندیاں بنے ہیں بچپن جب آپ بچپن میں چھوٹا یعنی بچپنا تھا، ان لوگوں نے بہت خدمتیں کی ہیں آپ کی اور بہت سہارا دیا ہے آپ کو، اگر کسی بادشاہ کی خدمت کی ہوتی اور اس وقت بادشاہ حملہ کرتا بادشاہ آزاد کر دیتا سب، اور آپ تو بڑے ہیں درخواست. تو حضور نے کیا فرمایا، بھائی دیکھو میں باندیاں غلام تقسیم کر چکا ہوں، ظہر کی نماز پڑھاؤں گا، جب ظہر کی نماز پڑھاؤں تو تم یہی بات جو ہے مجمع کے سامنے کہنا، ہمارے صحابہ کے سامنے اس وقت طے کریں گے. چنانچہ وہ بوڑھے مسلمان تو تھے نہیں، صحابہ نے جو نماز شروع کی تو یہ بوڑھے جو ہے جب نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو بوڑھے آ گئے، انہوں نے کہا بھی تمہارے نبی ہیں، ان کا جو ہے ہم نے بہت خیال رکھا ہے، بچپن میں ان کا ہم نے بہت ساتھ دیا ہے، بہت یہ کیا ہے، اب ہم غلام باندھ دیا، میں نے کیا تم پسند کرتے ہو؟ اتنے بھی ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اتنے بھی ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یوں کہا حضرت میری تحویل میں جو لڑکی باندھی بن کے آئی ہے، جب میں نے اس سے کام لینا شروع کیا، سختی کرنی شروع کی، تو اس نے کہا مجھ پر سختی مت کر، میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں. اور اپنا نام شیما بتاتی ہے وہ. آپ نے فرمایا لے آؤ، سارے مجمع کے سامنے بات ہو رہی، انہوں کہا لے آؤ اسے. جب لائی گئی تو یہ لڑکی ہے، کہہ رہی ہے کہ آپ کی رضائی بہن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میرے رضائی بہن ہو؟ رضائی بہن کا مطلب یہ کہ دونوں نے ساتھ دودھ پیا ہو، کہ حضور نے بھی دودھ پیا، انہوں نے بھی دودھ پیا. یہ عمر میں بڑی تھی رضائی بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں چھوٹے تھے. تو شیما نے کہا ہاں میں آپ کی رضائی بہن ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا دلیل؟ میرے رضائی بہن، کوئی بھی لڑکی کہہ سکتی ہے کہ میرے نبی کی رضائی بہن، دلیل کیا؟ تو اس نے فوراً جو ہے اپنی آستین اوپر کی اور یوں کہا بچپن میں میری اور آپ کی لڑائی ہوئی تھی قبیلے بنی سعد میں، آپ نے غصے میں آ کر مجھے اپنے دانتوں سے کاٹا تھا، آپ کے معصوم دانتوں کے نشانات میری ہاتھوں میں اب تک موجود ہیں. دکھائے. حضور نے جو اپنے بچپن کے دادو کے نشان دیکھے تو حضور بہت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لڑکی نے کہا کہ محمد میں عمر میں بڑی ہوں, اس وقت میں بڑی تھی, اب بھی بڑی ہوں, میں آپ کو جھولا دیتی تھی اور جھولا دیتے دیتے میں اشعار پڑھتی تھی. وہ اشعار یاد ہے آپ کو؟ شیما کہہ رہی کہ میں جھولا دیتی تھی آپ کو. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کو سلاتے سلاتے گلوری کچھ نہ کچھ پڑھنا, کچھ نہ کچھ بول گنگنانا. یہ کہ میں جو آپ کو جھولا دیتی تھی اور آپ کو لیے جو میں اس کو اشعار میں پڑھتی تھی, وہ اشعار آپ کو یاد ہے؟ حضور نے فرمایا وہ اشعار تو مجھے یاد نہیں. تو اس نے سب کے سامنے وہ اشعار سنائے یا ربنا. یعنی دیکھو ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپنا ہے, ابھی تو نبوت کا تو بہت بہت دیر ہے نبوت ملنے کی, لیکن اس کی زبان سے اللہ کیا جملہ نکلوا رہا ہے. یا ربنا ابقلنا محمدا, یا ربنا ابقلنا محمدا حتى اراه یافعا وامردا, یا ربنا ابقلنا محمدا حتى اراه یافعا وامردا ثم اراه سيدا مسعودا واكبت عنه الاعداء الحسدا. اے ہمارے رب, یہ محمد کی عمر بہت لمبی کرنا, یہاں تک کہ میں اس کو بہت خوبصورت نوجوان دیکھوں, پھر اس کو بہت بہت با عزت والا بزرگ اور بڑائی دینا, اس کو بہت عزت والا آدمی بنانا, اور اس کے سارے دشمنوں کو حاسدین کو تباہ اور برباد کرنا. بولے بچپن میں یہ اشعار پڑھتی تھی تو صحابہ ہی بہت روئے, حضور ہی بہت روئے, کہ دیکھو اور مجھے بہت رونا ہے. یا ربنا ابقلنا محمدا حتى اراه یافعا وامردا ثم اراه سيدا مسعودا وكبت عنه الاعداء الحسدا. کہ اللہ اس کو جو ہے اس کی عمر لمبی کرنا, اسے 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 بہت ہی اچھا خوبصورت نوجوان بنانا, اور اس کو سید بھی بنانا, مسعود بھی بنانا, یعنی بزرگ نوجوان بنانا, اس کی عزت دنیا میں بہت ہو, لوگ اس کی عزت کریں. تو حضور رونے لگے. شیما نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں, آپ نے چادر بچھائی, چادر بچھا کر اکرام کے ساتھ بٹھایا, یوں کہا تم میرے ساتھ اگر مدینہ چلنا چاہو میں تمہیں مدینہ منورہ لے چلوں, اور اگر تمہارا ارادہ واپسی کا ہو تو تمہارے قبیلے میں بھیج دوں. تو شیما نے کہا کہ نہیں حضرت, میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی, اکرام کیا, اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوئی. جب شیما روانہ ہوئی تو حضور نے کچھ سواریاں ہدیے میں پیش کی, کچھ مال دیا, کچھ زیور دیا. حضور روتے ہوئے جا رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ زندگی میں ایک بہن ملی, وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے ملی, ایک بہن ملی تھوڑے وقت کے لیے. یہ نظام ہے اللہ کا, اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ ہے, وہ دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیر ایتکم خیر. ہم تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے, گھبراؤ مت, جاؤ. اس لیے اپنا معاملہ اللہ سے آدمی صحیح رکھے, یہ فکر مت کرو کہ صاحب اس قوم کی اس ملک میں کیسے خیر مل جائے, یہ کو تو پھیلے گی. ہم ڈھنگ کا کام کریں, ڈھنگ کی نمازیں پڑھیں, ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہمارے اخلاق اچھے ہو. تمیمداری کہتے تھے کہ میں شام میں تھا, یہ بہت خوبصورت تھے تمیمداری, بہت خوبصورت تھے. حضرت عمر نے ان پر شرط لگائی تھی کہ تم مسجد نبوی میں آؤ تو چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے آؤ تاکہ عورتیں تمہیں نہ دیکھیں. یہ نقاب ڈال کے آتے تھے مسجد نبوی کے اندر, حضرت عمر نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ تمہیں ایسے ہی مت پھرو, تم نقاب ڈالو, تو نقاب ڈال, بہت خوبصورت تھے. یہ کہتے تھے, تمیمداری خود کہتے تھے کہ میں اچھا تاجر آدمی تھے. ان کا جیسے تجارت کے لیے لوگ جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں, تو تمیمداری خود کہتے تھے کہ میں تجارت کے لیے شام گیا, اور جب شام گیا تو وہیں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا انہوں نے, تو وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو جنت آئے. جنتوں نے انگلیاں, جیسے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کہا تھا نا میں نے, وہ بڑھیا کو جنتوں نے, تو یہاں پر بھی جنت آئی. اور جنت انہیں آ کر ان کے پاؤں کو انگوٹھا یوں ہی لائے. کہ تمیم حرم جا مدینہ, مدینہ جا. اب تمیم داری نیند میں, تین دن تک تمیم داری کہتے ہیں مجھے جنتوں نے سونے نہیں دیا, جا نیند آوے انگوٹھا پکڑ کے ہی لائے, حرم جا مدینہ جا, وہاں ایک اللہ کا نبی ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے جا. تمیم داری کہتے ہیں کہ نیند نہیں ملی, پریشان, آنکھیں میری سوجی ہوئی, میں پر اچھا جس کام کے لیے آیا تھا تجارت کے لیے, تجارت کیا کروں, یہاں تو میری طبیعت ہی بگڑی. تمیم داری کہتے ہیں کہ دیر ایوب ایک بستی کا نام تھا, اس کا نام تھا دیر ایوب, وہاں ایک راہب رہتا تھا, میں راہب کے پاس چلا گیا اور میں نے اس کو جا کر کہا کہ بھائی ایسے ایسے جنات مجھے پریشان کر رہے ہیں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ راہب نے کہا سچ بات کہہ رہے ہیں, وہاں اللہ کا ایک نبی آیا ہے اور تم جاؤ اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. کوئی صحابی تمیم داری کے پاس نہیں آیا ہے. دیکھو اللہ کا نظام چل رہا, یہ جتنی بھی چودھری دنیا میں ہیں, چاہے کالے چودھری ہوں, چاہے گورے چودھری ہوں, چاہے مقامی چودھری ہوں, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, اللہ ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے ہدایت دے گا انشاءاللہ. کچھ پتہ نہیں اللہ کی, اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں مما یعلم جنود ربک الا هو, ہمارا لشکر ہم جانتے ہیں, بل اللہ جنود السماوات, صحیح راستہ اللہ بتائے گا, صحیح رخ اللہ, صحیح رخ پر اللہ ڈالے گا. دیکھو صحیح رخ یہ, اور ہماری ہم تو ایک بات کہتے ہیں, اس دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ اس کی بڑائی کو تسلیم کرو, اپنی بڑائی ہم تسلیم نہیں کرواتے, ہم تو بہت کمزور ہیں بھائی, ہم تو بہت کمزور, کوئی غصہ مارے گا موت کا وقت آئے گا تو مر جائیں گے. ہمارا اللہ کمزور نہیں ہے, جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا, جس نے اتنی بڑی زمین بنائی, اتنا بڑا سورج بنایا, ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے, اس اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرانے کی ہماری دعوت ہے. اس ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو تو ساری دنیا کے لوگوں کے بیڑے پار ہوں گے, اور اگر اس کی بڑائی کو تسلیم نہیں کی تو لوگوں کے بیڑے غرق ہوں گے, ایسی بیماریوں میں اللہ مبتلا کر دے گا کہ ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا, ایسے حالات میں مبتلا کر دے گا کہ ان کا سایہ بھی ان پر ہنسے گا, کہ سائے بھی مسکرائے گا کہ دیکھ تو نے اللہ کی نہیں مانی, رسول کی نہیں مانی. تمیم داری کہتے ہیں کہ جب مجھے راہب نے بھی کہہ دیا کہ جا مدینہ, اب کہاں دمشق, کہاں مدینہ منورہ, لمبا سفر. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ تمیم داری کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا. اچھا جنہ تو نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم تجھے چھوڑنے کی نہیں, جہاں جائے گا وہاں پیچھے پیچھے آئیں گے تیرے, ہم تو مدینہ منورہ پہنچا کے رہیں گے تجھے, مدینہ جا. تو تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھی بڑے کے دربار میں جا رہا ہوں تو کچھ ہدیہ لیتا جاؤں, بھی نبی کے پاس جا رہا ہوں حرم میں جا رہا ہوں تو کوئی ہدیہ, کیا ہدیہ لوں. تو میں نے بازار میں دکانیں دیکھنی شروع کی, جہاں دکانیں دیکھنی شروع کی تو مجھے قندیلیں جو ہے اچھی لگی. آپ لوگ گجراتی میں لالٹین کے نا, پرانے زمانے میں جو قندیل, وہ بہت اچھی لگی, ایک دو تین. میں نے کہا اس کا کیا بھاؤ؟ اس نے کہا دینار. اس کا دینار. میں نے کہا ایک دے دے. اب وہ ایک لی, پھر دوسری بھی اچھی لگی, پھر یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, جو جو اچھی لگتی گئی. تو اس نے کہا گھر کے لیے تو ایک قندیل کافی ہے, چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے اتنی. یہ کہا میں گھر کے لیے نہیں لے رہا, یہ وہاں ایک اللہ کا نبی ہے اس کو ہدیہ دینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس نے کہا اب اس کے لیے تو زیت کی بھی ضرورت پڑے گی, تیل کی. یہ کہا تیل وہیں سے خرید لوں گا. اب تیل اٹھا کے لے کے جانا, یہاں سے تیل تو ہر جگہ مل جاتا ہے, ایسے قندیلیں نہیں ملتی, میں وہاں سے لے لوں گا. روانہ ہو. تمیم داری کہتے ہیں مہینوں کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچے, مہینوں کے بعد. بال بھی لمبے ہو گئے تھے, ان کے ناخن بھی بڑھ گئے تھے, اور غبار غبار پورا بدن. مہینوں کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی میں داخل ہوئے, لوگوں نے دیکھا کہ کوئی نو وارد آیا ہے, کوئی مسافر. لوگوں نے اکرام کیا, پانی پلایا, کھجوریں کھلائی. کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا شام سے آیا ہوں, دمشق سے. کیوں آئے ہو؟ یوں کہا ابھی محمد سے ملنے آیا, اسلام تو قبول نہیں کیا تھا, محمد کہتے تھے, کہاں ہے محمد؟ یوں کہا تم بیٹھو اس کمرے میں سے آئیں گے, یہ دروازہ ہے نہیں, دروازے سے نکلیں گے. تمہیں داری کہتے ہیں کہ میں بیٹھا, تھوڑا سا سسکایا, تھوڑا سامان ادھر ادھر رکھا کونے میں اور بیٹھا انتظار کر رہا تھا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا. دیکھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی, اچھا مغرب کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھائی. سن 8 ہجری کا قصہ ہے کہ مسجد نبوی میں لائٹیں نہیں جلتی تھی, مغرب کی نماز بھی اندھیرے میں, عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں, فجر کی نماز بھی اندھیرے میں, اور جو ہے کبھی کبھی سانپ بھی آ جاتے تھے, کبھی بچھو بھی آ جاتے تھے, زمین کچی تھی, کبھی کبھی پانی بھی ٹپکتا تھا اوپر سے, اور اندھیرے میں. تو تمیم داری کہتے تھے کہ بھی یہ تو سب اندھیرے میں نماز پڑھ رہے. خیر مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, حضور بیٹھے, یہ تمیم داری آئے. آپ نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ بھی میں جو ہے دمشق سے آیا ہوں, شام سے آیا ہوں اور مسلمان ہونے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بہت مبارک, مسلمان ہو گئے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اب بن گئے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن تھکے ہوئے تھے. دوسرا دن آیا تھکن اتری تو دل میں یہ بات آئی کہ بھی وہ جو قندیل لایا ہوں بجائے حضور کو دینے کے, یہ مسجد زیادہ حقدار ہے, کہ مسجد کے زیادہ حق ہے. کیوں؟ کہ لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے. تو دوسرے دن اثر کی نماز کے بعد باہر چلے گئے, کہیں سے تیل بیل خرید لیا, قندیلوں میں تیل ڈالا, اور تیل ڈالنے کے بعد جو ہے کسی سے پوچھا نہیں, اور پوچھنے کے بعد بھی یہ جو ہے قندیلے لٹکا دی, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر میں لگا دی, ایک جو ہے بیچ میں لگا دی جہاں حضور نماز پڑھاتے تھے, ایک جو ہے مسجد کے کونے میں لگائی, ایک یہاں لگائی, ایسے جہاں جہاں ان کو اپنی عقل سے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی نیا آدمی بغیر مشورے کے کچھ کام کر لیتا ہے لیکن اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. یہ جو نیا آدمی تو کوئی کسی سے مشورہ نہیں کیا, حالانکہ مسجد نبوی میں تو ظاہر بات ہے کہ حضور سے تو پوچھنا پڑے گا نا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. کچھ پوچھا نہیں, حدیث میں آتا کچھ نہیں, روایتوں میں کہ بالکل پوچھا نہیں, پوچھتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے مغرب کی نماز پڑھا لے تو حضور نے نئی چیز دیکھی. ارے ہماری مسجد میں نئی چیز یہ کیا, یہ کس نے کیا؟ تو صحابہ لائستہ سے کہا کہتے تو جنت والا ہے نا. لیکن قصہ اور ہو گیا تھا کہ جنت نے دعوت دی ان کو کہ وہ جنت والا. آپ نے کوئی اچھا تمیم داری گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کیا, کر تو دیا ہے لیکن صحیح کیا غلط کیا. یہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغا کرنے والے ہیں. علماء نے لکھا ہے قیامت تک مسجدیں بنیں گی اور اس میں روشنیاں لگیں گی, لوگ قرآن پڑھیں گے, دینی کتابیں لکھیں گے, سب سے پہلا ثواب اللہ تمیم داری کو دے گا, وہ ذریعہ بن گئے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر چراغا نہ کرتے تو آج ہم چراغا نہیں کر سکتے تھے, ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا. اگر حضور اجازت دھیان نہ کرتے اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتے تو جو ہے کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی, کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے کہ نبی نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں, پھر نبی نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں. یہ چیز اختلاف کی ہوتی تھی. اب حضور نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد حضور نے کہا ابھی کہاں ہے وہ تمیم, اب یہ گھبرائے. وساوس پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا, اور اپنے آہستہ آہستہ حضور. اچھا جب آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارے صحابہ ادھر گھر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. حضور کے پاس آ کر بیٹھتے ہی حضور کا پاؤں پکڑ لیے, حضرت میرے ایک بات سن لیجیے, یہ میں نے کیا ہے آپ کو پوچھا نہیں, مجھے پوچھنا چاہیے تھا, اگر خیر ہے تو اللہ کی طرف سے, شر ہے تو میری طرف سے, مجھے معاف کر دینا, پہلے معافی مانگ لوں کہ میں نے پوچھا نہیں آپ کو اور یہ جو ہے میں نے کر لیا, اگر خیر ہے تو اللہ کی طرف سے, شر ہے تو میری طرف سے, اب مجھے معاف کر دے. تو آپ نے جواب دیا لا 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 یا تمیم, تمیم یہ بات نہیں ہے, تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. یہ جملہ تھا, مجھے بہت خوشی تیرے اس کام سے, لیکن کیا کروں میری لڑکی نہیں, سب بچوں کی شادی ہو گئی. روایت میں ہے کہ بچوں کو مجمع کے سامنے یہ بات کہی, گھر میں تو کہی نہیں ہے, مجمع بیٹھا ہوا ہے, تو پیچھے نوفل ابن حارث بیٹھے ہوئے تھے یہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک, ہماری بیٹی آپ کی بیٹی ہے, میری بیٹی ہو ام مغیرہ یہ بیوہ ہو چکی ہے, اگر آپ چاہیں تو تمیم کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا, اسی مجلس میں تمیم داری کا نکاح ہو, اسی مجلس میں. دعوت دینے والا کون, یوں کہ جنہ. اچھا یہ جوڑا بہت خوشحال جوڑا تھا, یہ مدینہ منورہ کا بہت خوشحال جوڑا تمیم داری کا. مدینہ منورہ میں آگ لگی زبردست, تو حضرت عمر نے تمیم داری سے کہا بجھاؤ, تو تمیم داری کا میں کون, یوں کہا جلدی بجھا ورنہ کوڑا کوڑا لگے گا, بجھا جلدی سے. تو تمیم داری وہ آگ کو دھکا دیتے تھے, لے گئے دھکا دے کر, اور دھکا دیتے 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 آگ کو جو ہے بالکل اخیر تک, جہاں سے آگ نکلی تھی جس پہ پہاڑ بھی موجود ہے, اور جہاں سے آگ نکلی تھی وہ اس کا نشان بھی ہے, جیسا کالا ہوتا ہے وہ نشان بھی ہے, میں کئی مرتبہ گیا ہوں بچوں کو لے کر, وہ نشان بھی ہے. وہ لے جاتے جاتے جو ہے وہ اندر اندر تک آگ کو داخل کیا اور خود بھی اندر چلے گئے. تو لوگوں میں بات پھیلی کہ جنات والا تھا جنات لے گئے, حضرت عمر نے کہا نا اللہ اس کی حفاظت کرے گا, چلا تھوڑی دیر کے بعد تمیم داری واپس آئے. اتنا اونچا آدمی تھا کہ مدینہ منورہ میں آگ لگی تو آگ بجھانے کے لیے حضرت عمر نے کہا کوئی ہاتھ نہ لگائے, تمیم داری آپ کو پیچھے دھکا دو, چنانچہ آگ کو دھکا دیتے تھے اور سارا مجمع دیکھتا تھا, دھکا دے دے کر آگ کو پیچھے لے گئے اور اس پہاڑ کے اندر آگ کو داخل کیا, خود بھی گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. تو دعوت کس نے دی ان کو, کوئی مسلمان کوئی انسان تو پہنچا نہیں. والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن چیزوں پر قوموں کو ناز ہے وہی چیزوں ان کو دعوت دیں گی, جیسے ایٹم بم ہے تو ایٹم بم ان کو دعوت دے گا, یہ ہوائی جہاز ہے ہوائی جہاز ان کو دعوت دے گا, کہ جیسے ان کے کوئی سبمرین ہے کوئی کشتی ہے وہ ان کو دعوت دے گی. دعوت دینے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ انسان دعوت دے, نہ, وہ تو اللہ کا نظام ہے, وہ اللہ نظام چلاتا ہے. قبیلے بنی سلیم کا ایک قبیلہ تھا, میں خود ابھی یعنی یہ زمانے میں خود وہاں جا کر بیان کر کے آیا ہوں, بالکل مکہ مکرمہ سے دور, اس کا نام ہے قبیلہ بنی سلیم, 400 آدمی تھے, ان کو دعوت دینے والا کون, یہ کہ بت, بت دعوت دے رہا ہے اسلام کی. قل للقبیلۃ من سلیم کلھا, یہ بت کہہ رہا, قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد اودع دماد وکان یعبد مرۃ قبل الکتاب الی النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی. میں اس پر سنا رہا ہوں کہ اللہ آپ کو گجرات سے پاکستان سے اٹھا کر اللہ نے جو یہاں لایا ہے, اللہ وہ مال کے لیے نہیں لایا, دین کے لیے لایا ہے. آپ مال کے لیے نہیں آئے, آپ دین کے لیے آئے, وہ اللہ نے نظام چلایا کہ بڑے بڑے جہاز آئے, جہازوں میں بھر کے آئے, اور اللہ نے اللہ کو یہاں دین پھیلانا مسجد بنانا مقصود تھا اللہ کا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں بھیجا, اس لیے اس دین کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا, خالی دنیا کے پیچھے نہیں. دنیا مال یہ تو ختم ہونے والا سایہ ہے اور دین باقی رہنے والی چیز ہے. تب قبیلہ بنی سلیم کا بہت بڑا جو پجاری پوجا کرنے والا تھا پجاری, اس کا نام تھا عباس ابن مرداس, دیکھا کہ بت دعوت دے رہا, ارے تو کیا بات کر رہا, لپڑ گیا اس سے. تو اس نے کہا, یعنی اس نے کہا کہ بھی تو محمد کی طرف بلا رہا ہے, اسلام کی طرف بلا رہا ہے, ذرا ہمیں مرکز کا ایڈریس تو دے دے, تو بت مرکز کا ایڈریس بھی دے رہا ہے. لو قبیلہ بنی سلیم اس کا نام ہے. ساتھیوں نے ہمیں کہا تین چار سال پہلے کہ مولوی صاحب قبیل ابن سلیم کا قصہ آپ سناتے ہو, ایک مرتبہ وہاں پروگرام نہ کر لیں. میں نے کہا ضرور. تو وہاں جا کر میں نے یہ قصہ سنایا ان کو, دیکھو یہ قبیل ابن سلیم جو مسلمان ہوا ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ بت نے کہا قبیل ابن سلیم کو میرا پیغام پہنچا دو. قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس مع شال المسجد. قبیلے بن سلیم کو میرا پیغام پہنچا دو کہ تمہارا غمخار دوست یعنی بت کا ہلاکت کا وقت آ گیا, اب تو مسجد والوں کی چلے گی دنیا میں, اب تو مسجد والوں کی چلے گی. اور خود کہہ رہا ہے اودا دماد وکان یعبد مرۃ. دماد اس کا نام تھا, بت کا نام تھا. اودا دماد وکان یعبد مرۃ قبل الکتاب للنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری پوجا پاٹھ ختم کرو, مجھے مت پوجو. میری پوجا پاٹھ تو اس وقت ہوتی تھی جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب قرآن نازل ہو گیا ہے, اب قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. تو بت کہہ رہا. تو عباس نے کہا بھی قرآن کا آتا پتا تو بتا, یہ محمد کا آتا پتا تو بتا. وہ بت ایڈریس دے رہا ہے ان الذي ورث النبوه والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي. یہ محمد تمہیں کہاں ملیں گے؟ قریش میں ملیں گے. عیسیٰ ابن مریم کے بعد اللہ نے ان کو نبوت دی. تم جاؤ اور جا کر اپنے ہاتھ کو ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو. روایتوں میں لکھا ہے جس گھرانے کے 400 مرد عورتیں تھیں بچے وقت سب نکلے, چونکہ مکہ مکرمہ دور, مدینہ منورہ دور, یہ تو بیچ کی ایک سڑک پر آتا ہے, بہت اندر جا کے آتا ہے. تو اب چلتے چلتے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پہاڑیوں کے نیچے, چٹانوں کے نیچے. تو چٹانوں میں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جاؤ سب کو اسلام کی دعوت دو, کوئی دکھائی نہیں دے رہا. اللہ کا نظام, کرنے والے اللہ ہیں. دنیا کی ساری چیزیں یہ ساری کی ساری محتاج ہے. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے, اور اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ پہنچے, پھر وہاں پہنچ کر ان لوگوں سے پوچھا بھی تمہارے یہاں کہ محمد احمد نامی آدمی ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ کہاں ہے ان کا مکان, وہ مکان. طیب عباس بن مرداس یہ آگے بڑھے, ابھی دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں تھا, بس دروازہ کھٹکھٹانے والے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور حضور نے پوچھا انت عباس ابن مرداس السلمی, کیا تو ہی عباس ابن مرداس السلمی ہے؟ یوں کہا میں ہی عباس ابن مرداس السلمی ہوں. یوں کہا تیرے بت والا قصہ جو ہے وہ میں بیان کروں یا تو بیان کرتا ہے؟ یہ آپ نے فرمایا کہ جو تیرا قصہ تو سنمک, جو تیرا بت والا قصہ ہے میں بیان کروں تو بیان کرتا ہے. تو اس نے کہا آپ کو کس نے خبر دی؟ یہ کہا اللہ نے خبر دی. تو سارا کا سارا قبیلہ اسی جگہ مسلمان ہو گیا. یہ اس لیے میرے پیارے بھائیو دوست بزرگوں, دعوت کو دعوت انفرادی طور پر بھی دو, اجتماعی طور پر بھی دو, اور خوب استغفار کرو. آج ہم لوگ جو ہیں گنہگار ہیں, اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے, یہ بڑا وظیفہ ہے. اٹھتے آدمی کہتا ہے پریشان ہوں, ارے بھی پریشانی کا حل استغفار کر. اٹھتے بیٹھتے اللہ معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. عربی میں کہو تو ٹھیک ہے, عربی میں ہو تو اردو میں کہو, اے اللہ مجھے معاف کر دے. وہ کریم ہے, وہ تو خود اعلان کرتا ہے اے میرے بندے رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا, دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. میں استغفار پر بہت اہتمام سے سناتا ہوں امام احمد ابن حنبل کا قصہ. امام احمد ابن حنبل نے خود لکھا ہے استغفار کا مجھے قصہ. امام صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے شہر کی جامع مسجد میں, احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ جامع مسجد میں میں نے اپنے کچھ کتاب کا کام تھا, تو میں لوگوں سے مشورہ کر کے بھی میں تنہائی ذرا چاہتا ہوں, کہاں جا کر کام کروں. تو لوگوں نے کہا آپ جامع مسجد چلے جائیے, عشاء کی نماز پڑھیے, ٹھنڈی کی راتیں ہیں سردی کی راتیں ہیں, خوب جو ہے رات کو جو ہے کتاب لکھنا کرنا. تو امام صاحب فرماتے تھے کہ میں شہر کے جامع مسجد پہنچا, احمد ابن حنبل, اور انہوں نے کہتے کہ میں جو شہر کے جامع مسجد پہنچا, میں نے جو امام کے پیچھے نماز پڑھی, مجمع بھی تھا, وہ امام جو ہے میرا شاگرد تھا امام صاحب کا, اچھا امام صاحب نے اپنا نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ چلے گئے تو اپنا جھولا اپنے کتاب اپنے قلم لے کر اپنا کام شروع کر دیا. سردی کی راتی تھی, سردی کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. اب جو ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مؤذن آیا اور مؤذن نے کہا بڑے میاں ہمارے یہاں ہماری مسجد کا قانون ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, آپ نکلیے جائیے آپ یہاں سے, مجھے دروازہ بند کرنا ہے, میری ڈیوٹی ہے. امام صاحب نے کہا ارے بھیا میں تو اس شہر کا عالم ہوں مفتی ہوں, یہ جو امام تھا یہ میرا شاگرد ہے, میں کچھ نہیں جانتا, آپ نکلیے یہاں سے. بات مؤذن تھوڑے سے اڑے ٹیڑے دماغ کے ہوتے ہیں, میں کچھ نہیں جانتا, تم نکلے یہاں سے نکلے. امام صاحب کہتے تھے کہ میرا بڑھاپا, سردی پالا پڑ رہا ہے, بارش پڑ رہی ہے, کہاں جاؤں. خیر اس نے تو مجھے دھکا مار کر کتابیں ہاتھ میں جن نیچے سے لی لے پکڑا ہی ہاتھ میں اور دھکا مار کر آ جاؤ ایک کر کے اسے دروازہ بند کر کے ایک دروازے سے چلا گیا. میں باہر کھڑا ہوا, اب میں سوچتا رہا کیا کروں کیا کروں. دیکھا تو میں نے کوئی صاحبان دیکھا جہاں وضو وغیرہ لوگ کرتے تھے, میں نے کہا ہاں یہاں, لیکن یہاں ٹھنڈی ہوا بہت آتی ہے, کوئی بات نہیں کوئی کوٹ وغیرہ پہن لوں گا, کوئی ترتیب کر لوں گا. وہاں میں نے صاف صاف کر کے وہیں بیٹھ کر اپنا کام شروع کر دیا. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر مؤذن آیا, ارے بڑے میاں مسجد میں سے تم کو نکالا, تم نے یہاں ڈیرا ڈال دیا, نکلو نکلو نکلو, مسجد میں بھی اجازت نہیں بیٹھنے کی, مسجد کے باہر بھی اجازت نہیں, نکلو نکلو. یہ کیا کر ذرا اور زیادہ بدتمیزی کی, اب بدتمیزی کر کے دھکا مار کے اور واپس کر دیا, مین گیٹ جو ہے وہ بند کر دیا, نکال کر مین گیٹ بند. اب کہاں جاؤں, سڑک پہ آ گیا, پالا پڑ رہا ہے, کتابیں, یہ ایک ظاہری بات ہے کہ جو آدمی کتاب لکھتا ہے ایک ورق بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو بےچارا سال بھر پریشان رہتا ہے. میں جب کتابیں میری ہوتی ہے تو میں بہت سختی کرتا ہوں گھر والوں پر بچوں پر بھی, اس تھیلی کو ہاتھ مت لگانا, گھر میں نکلنا, یہ تھیلی کو ہاتھ مت لگانا, یہ تھیلی کو ہاتھ مت لگانا. لیکن اس میں ہماری ساری ضرورتیں ہوتی ہیں جو لکھنا ہے کرنا ہے. امام صاحب فرماتے تھے کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے یہ سوچ لیا کہ اب موت آئے گی, کہتے تھے موت کی آہٹ میں نے سننی شروع کر دی, کہ یعنی میں تو بوڑھا ہوں اور کمزور, میری کتابیں میں کیا کروں گا. چنانچہ سامنے قریب میں ہی ایک خباز کا مکان تھا روٹی بنانے والے کا, اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے, اچھا وہ بھی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ احمد ابن حنبل ہے, بھی مسافر ہے, چہرے سے شریف لگ رہا ہے یہ آدمی, اب وہ بےچارا پریشان ہے. تو اس نے آواز دی, ارے بڑے میاں چچا مسافر اب میرے کمرے میں آ جاؤ, بہت ٹھنڈی پڑ رہی ہے, مر جاؤ گے آپ, آ جاؤ, یہاں تھوڑا گرماہٹ بھی ہے, تنور بھی ہے, گرم پانی بھی ہے, گرم روٹی بھی ہے, آپ آ جاؤ. امام صاحب نے کہا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, کیا کر داخل ہوئی. اس نے اکرام کیا, جی مہمان کا اکرام ہوتا ہے, دیکھو یہ میرا بستر ہے, یہ آپ کا بستر ہے, آپ لکھیے, یہ چراغ ہے, جو کام کرنا ہے کیجیے, یہ بیت الخلا ہے, یہ گرم پانی, اور کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھے جگا دینا. پہچانتا نہیں تھا کہ یہ احمد ابن حنبل ہے. اچھا لڑ گیا. امام صاحب پوری رات اپنا کام کرتے رہے, لیکن امام صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ خباز جب بھی کروٹ لیتا ہے ہر کروٹ پر استغفار کرتا ہے. آج کی میری نصیحت یاد رکھنا, مائیں بہنیں بھی بھائی بھی, رات کو جب بھی آپ کھولے ایک مرتبہ ضرور کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ, اے اللہ معاف کر, اے اللہ معاف کر. امام صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بہت استغفار کرتا ہے, یہاں تو کہ تہجد میں اٹھا تو وہ اس کو روٹی بنانے کا کام تھا تو آٹا جو گوندھنا شروع کیا تو بھی استغفر اللہ استغفر اللہ, یہاں تک وہ جو روٹیاں بنانے کے لیے ترتیبیں کرنے لگا اور پیڑے بنانے لگا تو اس میں بھی اللہم اغفر لی اللہ. امام صاحب نے کہا کہ ارے خباز میں نے پوری رات دیکھا کہ تم استغفار بہت کرتے ہو, کب سے عادت ہے تمہاری استغفار کی؟ تو اس نے کہا مسافر صاحب 10 سال سے میری یہ عادت ہے, میں استغفار بہت کرتا ہوں اور اس درجے تک میں پہنچا ہوں, اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے, میری دعا اللہ قبول کرتا ہے, لیکن 10 سال سے میری ایک دعا قبول نہیں ہو رہی, میں سوچتا میں انتظار میں ہوں میری وہ دعا کب قبول ہوتی, 10 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں. امام صاحب نے کہا بھی اگر وہ دعا راز کی نہ ہو مجھے بتا دے, اگر راز کی ہوتی ہے مت بتا, رسول اللہ راس کی نہیں, میں 10 سال سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے. بس احمد ابن حنبل نے جو سنا, احمد ابن حنبل ہشکیاں مار کر رونے لگے, کہا میں ہی احمد ابن حنبل ہوں. پھر ایک جملہ کہا, یا خباس لاجل استغفارک قد جررت الیک جرن شدیدا, اے روٹی بنانے والے تیرے استغفار کی وجہ سے تیری طرف دھکے مار مار کے پہنچایا گیا, کہ تیرے استغفار کی وجہ سے تیری طرف دھکے مار مار کے پہنچایا گیا. وہ دھکے مار رہا تھا, میں خدا کے غیبی نظام نہیں سمجھ رہا تھا اور تیرا استغفار کام کر رہا تھا. ایک آدمی 70 سال سے کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم, ایک دن اس کی زبان پر غلطی سے نکل گیا یا سمت. فرشتوں نے کہا لبیک, اللہ نے کہا لبیک یا عبدی, لبیک لبیک, حاضر ہوں حاضر ہوں. اللہ نے کہا حاضر ہوں, کیا چاہیے تجھے بتا. 70 سال سے سنم کو پکارا ہے, آج ایک مرتبہ اس نے کہا یا سمت, تو اللہ کہہ رہے لبیک لبیک, میں حاضر ہوں حاضر ہوں, بتا کس چیز کی ضرورت ہے. فرشتوں نے کہا اللہ پاک 70 سال سے اس نے سنم کو پکارا, آج آپ کو ایک مرتبہ پکارا, تھوڑا سا پریشانی میں مبتلا کرتے, امتحان لیتے, بعد میں اس کے جواب دیتے. اللہ نے کہا فرشتو یاد رکھنا, 70 سال سے یہ یا سنم کہہ رہا تھا اور میں 70 سال سے انتظار میں تھا کہ کب مجھے پکارتا ہے, کری نہیں. اس کے لیے اچھا استغفار کا مطلب تسبیح پھیرنا نہیں ہے, تسبیح پھیرتے ہیں استغفار اللہ, اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا ہے, ہاتھ جوڑو اللہ چپ ہو گئی, اللہ اب تو معاف کر دے, اب میں صحیح چلوں گا, تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ میں نے صلح کر لی, اللہ تعالیٰ خود کہیں گے میں نے صلح کر لی. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله, لك الشكر كله ولك الخلق كله, لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله, لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء, ونزل الشهداء, وعيش السعداء, والنصر على الأعداء, ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء, يا سميع الدعاء, يا رافع السماء, اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان, في سدر مخضود, وطلح منضود, وظل ممدود, وماء مسكوب. يا ذا الجلال والإكرام, أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا, اللهم بارك لنا في أموالنا, وبارك لنا في أعمالنا, وبارك لنا في أعمارنا, وبارك لنا في زوجاتنا, وبارك لنا في ذرياتنا, وبارك لنا في أقدامنا, وبارك لنا في أقلامنا, واجعلنا مباركا أينما كنا. يا ذا الجلال والإكرام, اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صل على محمد في أول كلامنا, وصل على محمد في أوسط كلامنا, وصل على محمد في آخر كلامنا, وصل على محمد في جميع كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله, القائم بحق الله, ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل ذرة, 100,000,000 مرة, وبارك وسلم, وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد بعدد كل معلوم لك,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأراضين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں بے شک ہم خطا کار ہیں بے شک ہم مجرم اور سیاہ کار ہیں لیکن اللہ تو تو کریم ہے اور کریم کے دروازے پر کوئی چلا جاتا ہے تو کریم اپنا دروازہ کھول دیا کرتا ہے اے کریم کرم کا معاملہ فرما دے رحم کا معاملہ فرما دے اے اللہ ظالم اور مظلوم بننے سے تو ہماری حفاظت فرما ظالم اور مظلوم بننے سے تو ہماری حفاظت فرما ظالم اور مظلوم بننے سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ یہ محبوب کی امت ہے بڑی قربانی کے بعد اس امت کا وجود ہوا ہے نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں نہ جانے کتنی عورتیں بیوائیں ہوئی ہیں نہ جانے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں تب جا کر اس امت کا وجود ہوا تھا اب امت کی کشتی ڈگمگا رہی ہے اے اللہ اس کشتی کو تو اس نیا کو کنارے لگا دے کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور تیز دھارا ہے اور تیز موجے ہیں اس کشتی کو تو کنارے لگا دے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اے پہاڑوں کی وزنوں کو جاننے والے اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی جس طرح تو نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے اس طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما دے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی اے اللہ اس طرح پر ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہم اس رمضان کے مہینے میں عصر کی نماز کے بعد غروب سے پہلے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور تجھے بھی گواہ بناتے ہیں تیرے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں ہمارے اس کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کلمے کے پڑھنے کو تو قبول فرما لے اے اللہ اپنے دربار میں تو قبول فرما لے کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے کھویا ہوا قرآن واپس دے دے اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو انہی میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی تیرا کام ہے مٹانا بھی تیرا کام ہے لوح قلم بھی تیرے پاس ہے سعادا میں تو ہمارا نام لکھ لے اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کر دیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اس کا خیال نکال دے اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اس گلی میں آنا جانا آسان فرما دے اے اللہ ان مجلسوں کو قبول فرما جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے آمین کہی جا رہی ہے ان کو قبول فرما خالی ہاتھ ہمیں واپس نہ لوٹا خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں تو سودا قاتل بھی کچھ نہ کچھ لے کے گیا ہے بدکار عورت بھی کچھ نہ کچھ لے کر گئی ہے بے شک ہم گنہگار ہیں ہمارے گناہ بڑے خطرناک ہیں مگر تو قریب ہے اے اللہ ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے اے اللہ اس علاقے کے اندھیروں کو ان ملکوں کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے اور سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے دے سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے دے ہمارے اس رمضان کو پچھلے ہماری زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے ہمارے اس رمضان کو اور ان روزوں کو پچھلی زندگی کی ہر سانس کا کفارہ بنا دے. کچھ پتا نہیں آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کون زمین کے اوپر ہوتا ہے کون زمین کے نیچے ہوتا ہے وہ تو ہی جانتا ہے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں, ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا, کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا اور ریل کا نہیں ہوگا, لوگوں کے کندھوں پر ہوگا. محبت کے دعوی کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے, قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا. آگے آپ کے اعمال جانے, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے, ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما دے, مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے, اول الالباب میں شامل فرما دے, اول النہا میں شامل فرما دے. اے اللہ وہ جو دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی کو سکھلائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے, اے اور جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے یہ دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے اور جہاں آواز پہنچ رہی ہے ان کے لیے بھی قبول فرما لے. اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعا ان کے لیے کہا ہو یا دعا ان کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. جو بیمار ہو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما, اور اے اللہ ہمیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے, اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.